أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين صلوات پڑھیں محمد وآل محمد آج درس قرآن کا جس میں تلاوت ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. پہلے ہم کچھ حصے کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد پھر جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے کوئی فرق نہیں کہ آپ یعنی اے رسول آپ انہیں متنبہ کریں، انہیں خبردار کریں، تبلیغ کریں، جہنم کا بتائیں، ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر ایک سوال ہے اور اس کے جواب سے ہم کفر کا معنی سمجھیں گے. یہ بہت اہم ہے، آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اچھی طرح توجہ دیجئے، بعد میں اس کو صرف اشارہ کیا کروں گا چونکہ کفر کا لفظ بار بار آئے گا. یہاں پر پہلی دفعہ آیا ان الذین کفر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ہمارے یہاں کیا روٹین ہے کہ جب کفر کا لفظ آتا ہے ہمارا ذہن غیر مسلموں کی طرف چلا جاتا ہے. یہ غلط ہے. قرآن کے اندر جو کفر کا مفہوم ہے ہم خود بھی اس کی زد میں آتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ آپ کو مثال دے دوں، حضرت ابو ذر غفاری جو ایک عظیم صحابی ہیں اور اللہ کے روایات کے مطابق جو کتب شیعہ اور کتب اہل سنت میں جو روایات آئی ہیں ان کے مطابق اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے پر اپنا سایہ نہیں کیا، یعنی اتنا سچا ہے ابو ذر. حضرت عثمان کے دور میں یہ شام میں تھے تو جو حاکم شام ان کے لیے انہوں نے مسائل پیدا کر دیے، چونکہ یہ کہتے تھے کہ ایک طرف لوگ اتنے امیر ہو گئے اور دوسری طرف یہ فقیر لوگ ہیں، چونکہ صحابی تھے بہت بڑے، لوگ ان کی بات سنتے تھے. تو شام کے حاکم نے حضرت عثمان کو خط لکھا اور کہا کہ اس فتنے سے میری جان چھڑاؤ، ابو ذر کے فتنے سے اس نے پورے شام کو خراب کر دیا، اس سے میری جان چھڑاؤ. حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر کو بلوا لیا، شام سے مدینہ آ گئے. جب مدینہ میں آئے، اب اگرچہ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ جب انسان اپنے واجبات ادا کر دے تو مال جمع کر سکتا ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے چونکہ قرآن بھرا پڑا ہے انفقوا فی سبیل اللہ، اور ابھی آپ نے سنا ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ جو انفاق ہے نا اللہ کے راستے میں، یہ واجبات نہیں ہے، یہ واجبات سے ہٹ کر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، واجبات کے بعد ادا کرنے کے بعد. حضرت ابو ذر کا، اور اس زمانے میں چونکہ کچھ لوگ بہت مالدار ہو گئے تھے، پراپرٹیز بنا لی تھی، یعنی وہ زندگی کا لیول اوپر چلا گیا تھا، حضرت ابو ذر کا ان کے ساتھ اختلاف تھا. یہ اسی میں معنی سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ یاد رہے آپ کو. حضرت ابو ذر کو وہ لوگ کہتے تھے، حضرت ابو ذر کہتے تھے یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو لوگ سونے چاندی جمع کرتے ہیں اس کو تپایا جائے گا اور قیامت کے دن ان کے بدن سے لگایا جائے گا اور جب وہ چیخیں گے تو کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم نے جمع کیا تھا، یہ وہی سونا چاندی ہے، یہ جو عذاب تمہیں ہو رہا ہے یہ وہی سونا چاندی ہے، چکھو اس کو کتنا تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا. تو وہ لوگ حضرت ابو ذر کو جو مال جمع کرنے میں لگ گئے تھے، وہ حضرت ابو ذر سے کہتے تھے یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ اہل کتاب کے لیے، یہودیوں کے لیے. ٹھیک ہے، حضرت ابو ذر کہتے تھے نہیں قرآن سب کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت کا خطاب یہودی کے ساتھ ہے تو یہودی وہ کرے تو برا ہے اور اگر مسلمان وہ کرے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے، ورنہ تو آدھے سے زیادہ بلکہ اکثر قرآن چلا جائے گا. جنہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں اللہ نے تمہیں بتایا کہ تم نہ کرو. کفر بھی ایسی ہی چیز ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کافروں کے لیے، ہم تو مسلمان ہیں، یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں. اب آپ توجہ کیجئے، ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ انہیں تبلیغ کریں اے رسول یا تبلیغ نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب کافروں کو فرق ہی نہیں پڑتا تو رسول اللہ نے تبلیغ کرنی کس کو ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا جو کافر ہیں ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر مکہ تو کافروں سے بھرا ہوا ہے, رسول پاک نے کس کو تبلیغ کرنی ہے جا کر؟ یہ سوال تب حل ہوتا ہے جب کفر کا صحیح معنی پتہ چلے. اور قرآن جسے کفر کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کفر یہ ہے کہ تمہیں بات, تم تک میری بات پہنچے اور پھر تم اسے نہ مانو, یہ کفر ہے. یہ میں بھی کر سکتا ہوں, یہ آپ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ وہ جو دین سے خارج کافر ہوتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو قرآن سے. سورہ آل عمران میں آیت ہے, زارن آیت نمبر 32 ہے, میں یہاں دروس جو ہوتے ہیں ان میں بتاتے رہتا ہوں, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. قل اطیع اللہ والرسول, اے رسول ان سے کہیے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فان تولوا, اگر یہ لوگ پھر جائیں یعنی اطاعت نہ کریں, فان اللہ لا يحب الكافرین, تو ان کو بتا دو کہ یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہ کافر کون ہے جو اطاعت نہیں کرتا؟ یہ قرآن ہے, یہ ڈھکوسلے نہیں ہیں, یہ اندھیرے کے تیر نہیں ہیں, قرآن کی آیت ہے. آپ سورہ آل عمران اٹھا کے دیکھیں, اے رسول ان سے کہو اطاعت کرو خدا کی اور خدا کے رسول کی, اور اگر یہ نہ کرے تو ان کو بتا دو خدا کو کافر پسند نہیں ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا کفر کی ایک شکل ہے, اور یہی نافرمانی والا کفر یہ وہ ہے جس کے بارے میں روایات آتی ہیں. مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے, اگرچہ اس جو نماز نہیں پڑھتا اس کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جاتا, لیکن قیامت کے دن نہیں معلوم اللہ اسے کون سی صف میں کھڑا کرتا ہے, مسلمانوں کی یا کافروں کی. دنیا میں نماز نہ پڑھنے والے کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا, لیکن اللہ کا رسول بتا گیا فرق ان دونوں میں نماز کا ہے. تو اگر نہیں پڑھتا ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہی نہ ہونے دے, کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے انسان کے ایمان کو زائل کر دیتی, اور کرتے 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 انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. جیسے بعض اوقات کینسر کے مریض, کینسر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اندر, لیکن کینسر کے مریض کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں, اپنے کاموں میں لگا ہوتا ہے, اور جب پتہ چلتا ہے تب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. خدا کی نافرمانی ہے, کفر کی ایک شکل ہے, اسے کہتے ہیں کفر در عمل. اما ایک ہے کفر در اعتقاد, عقیدے میں کفر, کہ میں نماز مانتا ہی نہیں, یہ دین سے خارج ہو جائے گا, اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا. لیکن یہ کہتا ہے نماز کو مانتا ہوں پڑھوں گا نہیں, اس کے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. لیکن قیامت کے دن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ کہاں کس لشکر میں اٹھے گا, یہ فارمولا ہے. بس جب آپ کسی بھی آیت میں کفر کا لفظ پڑھیں تو دیکھیں کہ آیت میں بات کیا ہو رہی ہے, اور اگر جو بات اللہ کر رہا ہے وہ میرے اندر بھی میں پاتا ہوں تو میں ڈر جاؤں, یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. نہ کہ جہنم کی آیتیں آئیں تو میں کہوں یہ تو کافروں کے لیے, مال جمع کرنے کی آیتیں آئیں یہ تو یہودیوں کے لیے, اور جنت کی آیتیں آئیں یہ تو میں کنفرم ہوں میں نے جنت میں جانا ہے. یہ طریقہ قرآن پڑھنے کا نہیں ہے, اور جو قرآن نہیں پڑھتے ان کے مزاج جو ہی بنا دیے گئے. سب کے لیے آیات, اللہ کا نبی ان آیات کو پڑھ کے گریہ کرتا تھا راتوں کو اٹھ اٹھ کے, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, یہ رات کے بارے میں, اس رات کو آپ اٹھیں اور اس نماز تہجد میں, کہ ماہ مبارک رمضان بہترین بہترین مہینہ ہے, جن کو عادت نہیں ہے تھوڑی تھوڑی عادت ڈال لیں رات کو اٹھنے کی. رات کو جو عبادت کی جاتی ہے, رات کو جاگنا, اس کو تہجد کہتے ہیں, جاگ کے عبادت کرنا. صلوات پڑھیے محمد والے. پس ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے بات سن کر کہا ہے نہیں مانتے, یہ ترجمہ ہے اس کا صحیح, انکار کیا ہے جنہوں نے جان بوجھ کر. اور اس پر جو پکے ہو گئے ہیں, اب ظاہر ہے ان کو تو فرق نہیں, آپ بات کریں گے تب بھی ان کا مزاج وہی ہے, آپ بات کریں گے نہ کریں تب بھی ان کا مزاج وہی ہے. یہ ہمارے آس پاس بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں, آپ نے اپنے فرض کر لیں دین کے معاملے میں نہیں, ویسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی نام آئے آپ فوراً کہتے ہیں کہ ہاں وہ بات کو فوراً سنتا ہے, بہت اچھا انسان, جو اچھی بات کرو اشارہ کرو آپ کی بات مان لینا. اور کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں جب بات کی جگہ آپ کہیں گے کوئی فائدہ نہیں اس سے بات کرنے کو, پتھر ہے. دین میں بھی یوں ہی ہوتا ہے, اور یہ قرآن کی آیات بھی یوں ہی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں قرآن کی آیات سنتے ہیں اثر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سنیں یا نہ سنیں کوئی فرق نہیں پڑتا, برابر ہے ان کے لیے. اس آیت میں یہ پیغام, یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی سماعتوں پر, ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. و علی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے عظیم عذاب. اللہ نے زبردستی لگا دی ہے؟ نہیں, اللہ نے قانون بنایا اور وہ قانون یہ, وہ تبدیل نہیں ہوتا, اور وہ قانون یہ بنایا کہ اگر تم گناہ کرتے چلے جاؤ گے کرتے چلے جاؤ گے تو ایک سٹیج ایسی آئے گی, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے بعد تمہارا دل ہدایت قبول کرنے کی نسبت سے گویا مر گیا, اتنا سخت ہو جائے گا. اس سٹیج پر پہنچو گے تم اپنے اختیار سے گناہ کر کر کے, لیکن کیونکہ اس قانون کا بنانے والا اللہ ہے لہذا اللہ کہتا ہے جو اس طرف گیا میں نے پھر مور لگا دی, کیونکہ میں نے قانون یہ بنایا ہوا. لیکن یہ زبردستی نہیں کی اللہ نے, اس کی زد میں انسان آتا ہے کب؟ اپنے اختیار سے مسلسل گناہ کرنے کے, لہذا اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے کیونکہ قانون بنانے والا وہ ہے, ورنہ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا, اسی قرآن نے بتایا. تو لہذا یہاں سے کوئی جبر کی طرف دماغ نہ لے جائے کہ اللہ نے مور لگا دی پھر اس کا کیا قصور ہے, وہ اللہ نے باقی آیات قرآن کی بتا رہی ہے کہ اس طرف انسان خود جاتا ہے اپنے اختیار سے, ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے. اور پھر مثال دے دوں, جیسے کوئی بیمار ہو اگر اسے ڈاکٹر کہے بھائی علاج کرو اور پرہیز کرو, یہ دوائی کھاؤ یہ پرہیز کرو, وہ نہ کرے تو مرض جو ہے بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا, ایک سٹیج ایسی آئے گی مر جائے گا. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا, یہ بھی صحیح ہے کہنا, اور یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ اللہ نے اس کو موت دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ قانون بنانے والا تو کون تھا؟ اللہ ہی تھا, اگرچہ یہ والی جو موت ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے خریدی. صلوات پڑھیے محمد والے. ایسی حالت سے انسان پناہ مانگے اور اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ انسان کے انسان کا دل اس حالت میں پہنچ جائے کہ اس کو اچھی بات سننے کا دل چاہے ہی نہیں, بری باتوں کا, خدا کی نافرمانی کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہو اس کو, ایسی محفلوں میں مزہ آتا ہو, لیکن اللہ کی اطاعت والی محفلوں کی اور وہ باتیں سننے کا اس کا جی نہ چاہتا ہو, یہ ایک علامت ہے ختم اللہ علی قلوبہم. یہ ان کافروں کے لیے صرف نہیں ہے, میں بھی اگر اس راستے پہ چلوں گا پھر میں بھی پوری رات جاگتا رہوں, گناہ کرتا رہوں, بری محفل میں بیٹھا رہوں, نہیں تھکوں گا میں, لیکن اللہ کا نام لینے کے لیے دو رکعت کے لیے مجھے کوئی کہے نیند سے مرنے لگوں گا میں. ختم اللہ علی قلوبہم, گناہ کر کر کے بری محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کر ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر خدا نے مور لگا دی, ان کو دھتکار دی ہے کہ خبردار تم اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ تم میرے پاس آؤ, تم نے اتنا اپنے آپ کو آلودہ کیا, اتنا تم نے اپنے آپ کو خراب کیا کہ اب تمہارے دل پہ مور لگ گئی. لہذا بعض انسانوں کو آپ دیکھیں گے برائی میں سبقت لے جائیں گے, نیکی میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گولی مار دی نیکی کا نام لے کر, یہ بھی عکس اسی کا ہے, اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی. اب اس آیت کے بندہ پڑھ رہا ہو بڑے برے تھے مکے کے کافر, ان کے دلوں پہ مور لگ گئی تھی, خود بھی ایسا ہی ہے. قرآن اندر سے ڈیل کرتا ہے انسان کی کیفیت سے, اور قرآن کی آیات ٹیسٹ ہیں, جیسے لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا ہے نا, یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ نیکی کی باتوں کا اثر ہی نہیں ہوتا مجھ پر, اور برائی کا کوئی اشارہ بھی کرے تو میں اڑ کے پہنچ جاتا ہوں, اس کا مطلب ہے میرے دل پر بھی اس معاملے میں مور لگ گئی. اور ان کی سماعتوں پر مہر ہے, یعنی کیا مطلب, ان کو آوازیں آتی ہیں لیکن اثر نہیں لیتے, گویا کہ سنا ہی نہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن گویا اندھے, اس دیکھنے کا اثر نہیں لیتے. بری چیز کو دیکھ کے فوراً اثر لے لیتے, بری چیز کو سن کر فوراً دوڑ پڑتے, بری سوچیں اور پلاننگز میں بہت ان کا دل دماغ چلتا ہے, لیکن جیسے ہی اللہ کی بات آئے سب کچھ فیوز ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, نہیں کرتے. ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوہ, اور نتیجہ کیا ہے, ولہم عذاب عظیم, ان کے لیے عظیم عذاب ہے. یہ دو گروہ ہو گئے, پہلا گروہ متقین کا, مومنین کا, دوسرا گروہ ان کے مد مقابل کفار کا, اور تیسرا جو کفار سے بھی ڈینجرس گروہ ہے, اب اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے ہیں, جبکہ وہ ایمان نہیں لائے. یہ کون ہے؟ منافق, سب سے خطرناک طبقہ. ان کی پیدائش زیادہ تر مدینے میں شروع ہوئی تھی, اور منافق پیدا تب ہوتے ہیں جب ان کے مفادات, ان کو اپنے مفادات دونوں پارٹیوں کی طرف نظر آنا شروع ہو جائے, یہ منافق ہوتے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی جیت گئی ہم کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے, لیکن لنک دونوں سائڈ پہ رکھتے ہیں, اسے کہتے ہیں منافق. تو یہ مومنوں کے ساتھ کیا کہتے تھے, ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے, ہم رسول پاک پر ایمان لے آئے, اللہ گواہی دے رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے, توجہ فرمائیے گا, یہ تکفیر والا مسئلہ ہے نا, جس نے امت مسلمہ کو ایک عجیب و غریب مسخ شدہ چہرہ اسلام کا دنیا کو پیش کیا, جس اسلام کو قبول کرنے کا کسی کا جی نہیں چاہے گا, وہ یہ تکفیر کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں, اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور قیامت پر, خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. لیکن آیا مدینہ کے معاشرے میں ان کو کافر کہا جاتا تھا؟ نہیں, یہ مسلمان سمجھے جاتے تھے. کفر کا فتویٰ اس کو دیا جاتا ہے جو کہے کہ میں کافر, میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, یہ منافقین جو قرآن نے جن پر سٹیمپ لگایا ہے کہ یہ کافر ہیں, ان کو بھی رسول اللہ نے کافر نہیں کہا, انہی محفلوں میں بیٹھتے تھے. سورہ منافقین کی شروع کی آیت ہے, غور فرمائیے گا کہ اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یعلم انك لرسول, اور اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یشهد, اور اللہ ہی گواہی دے رہا ہے, ان المنافقین لکاذبون, کہ یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں, یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتا. لیکن پھر بھی ان کے کفر کا فتویٰ دیا یا نہیں دیا؟ نہیں دیا. کفر کا فتویٰ ایک بڑی خطرناک اور بہت بڑی چیز ہے. آج کل تو جو اینٹ اٹھاؤ نیچے سے کفر کا فتویٰ نکل آتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں مدینے میں جن کے کفر کی گواہی قرآن نے دی ہوئی ہے ان کو بھی کافر نہیں کہا گیا. خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان موجود تھا, دین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے. مولا علی نے خوارج کو کہا کہ یہ کافر ہیں, خوارج نے کہا علی کافر ہو گیا, علی نے نہیں کہا خوارج کافر. آج کفر کی فیکٹری, کفر کے فتووں کی فیکٹری کیسے کام کر رہی ہے؟ یہ جو آج کفر کر رہے ہیں یہ وہی خوارج ہے, فکری طور پر انہی خوارج کی اولاد ہے, کہ وہ علی جیسے صحابی کو کہہ رہے ہیں تم کافر. اس دن علی کو کہہ رہے تھے کافر, آج علی کے شیعوں کو کہتے ہیں کافر, کوئی فرق نہیں. جس طرف شیعوں کا امام قیامت کے دن کھڑا ہوگا, ہم کافر بھی پھر اپنے کافر امام کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں, کیونکہ ہم شیعہ نہیں ہیں. شیعہ کا مطلب تو گروپ ہوتا ہے, ہم علی کے شیعہ ہیں. مثلا ایک صلوات پڑھیے محمد والے, البتہ یہ علی کا شیعہ ہونا ایک بڑا بلند درجہ ہے، صرف کہہ کے خوش نہیں ہونا ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہہ کے ثابت بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لوازمات ہیں، بہت سارے کرنے والے کام ہیں جو انہوں نے خود بتائے ہیں، علی اور اولاد علی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خود بتایا، انہوں نے بتایا ہوا ہے یہ کام کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہوتا، وہی شیعہ جس کو وہ کہیں، اور ان معاملات میں ہمیں اپنی اصلاح کی بڑی حد تک ضرورت ہے کہ یہ قرآن کی آیات اسی اصلاح کا کام کرتی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اتنے منافق اپنے آپ کو اتنا اوور کلیور سمجھتا ہے، اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، جبکہ حقیقت کیا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کو، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے، دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کے، لیکن بے شعور ہیں، اس بات کا شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، کون سا مرض، منافقت، جس کو اپنی بڑی وہ چلاکی اور سمجھداری سمجھتے تھے، یہ مرض ہے، اور یہ مرض جب تک دل سے نکالا نہ جائے یہ بڑھتا رہتا اور بڑھتا رہتا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے یہ بیماری اور بڑھا دی ہے، یہ پھر وہی بات ہے جو میں نے پہلے مثال دی تھی، قانون کس نے بنایا، اگر بیماری کا علاج نہ کیا جائے، بدن کو بیماری لگی اگر علاج نہ کیا تو بیماری بڑھے گی، یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا جو خالق ہے، اسی طرح روح کا خالق بھی اللہ ہے، روح کے بارے میں بھی خدا نے یہ قانون بنایا، اگر تمہارے اندر تمہاری روح میں کوئی بیماری ہے، کہ منافقت ان میں سے روح کی بیماریوں میں سے ایک ہے، اگر یہ بیماری ہے اگر اس کا علاج نہیں کرو گے، چھٹکارا نہیں پاؤ گے اس سے، تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہے، اللہ نے بڑھا دیا، اس لیے کہ قانون ساز اللہ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس سبب سے، اس لیے کہ جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور دھوکہ دیا کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، جھوٹ تھا، یہ مسلمان نہیں تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں، منافق خرابیاں کرتے تھے، شکوک و شبہات ڈالتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، جب مومنین ان سے کہتے تھے کہ جب اتنا امن و امان والا معاشرہ بن گیا مدینے کا اور اللہ کا دین پھیل رہا ہے، آپ لوگ کیوں یہ خرابی کرتے، کیوں فساد برپا کرتے، کیوں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو، کیوں فساد کرتے ہو، تو یہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو سوال کرتے ہیں تاکہ دین اور پکا ہو جائے، ہم تو گہرائیوں میں اترنے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں، یہ منافق ہوتے ہیں، جو واقعاً جاننے کے لیے سوال کرے وہ مراد نہیں ہے اس سے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا سوال بہانہ ہوتا ہے، اصل میں آگے سے ٹیمپریچر چیک کرنا ہوتا ہے کہ مثلاً مولانا صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں، بے سوال کرتے ہیں، مثلا حضرت یوسف پر جس بھیڑیے نے حملہ کیا تھا، حملہ کیا تھا اس کے نانے کا نام کیا تھا، حضرت یوسف پر جس بھیڑیے نے حملہ کیا تھا، بھیڑیے نے حملہ کیا نہیں تھا، بعض لوگ آج بھی ایسے سوال کرتے ہیں، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جو حضرت یوسف حضرت یعقوب کی ساس کا نام کیا تھا، کیا کرنا ہے یہ سوال کر، حضرت مالک اشتر کی نانی کا نام کیا تھا، کس نے پوچھنا ہے آپ سے قبر میں، حضرت مالک اشتر کی نانی، یہ پوچھا جائے گا مالک اشتر نے جو کیا تھا اس سے تم نے کیا سیکھا، سوال کرتے ہیں، کتنی زیریں ہیں، کتنی زبریں ہیں، الٹی آیتیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، سیدھی آیتیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کلابازی لگانے سے کیا ہوتا ہے، جو ہدایت لینی ہے وہ نہیں لیتے، لغو قسم کے، بےہودہ قسم کے سوال کر رہے ہوتے ہیں، آپ بتائیے جی یہ مثلا مسئلہ کیا ہے، اور اس کے جواب دینے بھی نہیں چاہیے، ٹائم ضائع کرنا ہوتا. تو یہ الٹے سیدھے سوال کرتے تھے خرابی کرنے کے لیے، اور جب پوچھتے تھے کیوں کر رہے ہو، کہتے تھے ہم تو کریں تاکہ بات اور گہرائی تک اتر کے سمجھ میں آ جائے، ہمارا ایمان اور گہرا ہو جائے، چکر دیتے. آج بھی ایسے منافق مسلمانوں کی شکل میں موجود ہیں، اندر سے دہریہ ہے، مرتد ہوا ہوا اندر سے، اللہ کو بھی نہیں مانتا، اوپر سے جا کے سوال کرتا ہے. اور خاص طور پہ اگر باہر سے پڑھا لکھا ہو تو وہ اور زیادہ امپریسو ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. تو پھر وہ سوال کرتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بیڑا اپنا بھی بیڑا گھر کے ساتھ دوسرے کا بیڑا غرق کر دیتا. مگر یہ کہ اس کا بھی جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا لنک بھی کسی ایسے آدمی سے ہو جو اس کو اس سوال کا پراپر جواب دے سکتا. یہ منافق کی نشانی ہے، کرتا فساد ہے، جب پکڑا جائے کرتا ایسے طریقے سے ہے کہ فوراً کہتا ہے میں تو اچھے کام کے لیے کر رہا تھا، میں تو خرابی تھوڑی کر رہا تھا. اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے الا خبردار ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یقیناً یہی لوگ ہیں مفسد، فساد کرنے والے، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے کتنی بڑی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، کتنا گھناؤنا کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یہاں لوگوں سے مراد کیا ہے، جس طرح عام مومنین صدق دل سے ایمان لائے ہیں، تم بھی یہ کلابازیاں لگانا چھوڑ دو، دھوکے فراڈ چھوڑ دو، تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ. تو کیا کہتے ہیں، قالوا، یہ اپنے آپ کو اوور کلیور سمجھنے والے کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ کم عقل رکھنے والے ایمان لائے. سفیہ کہتے ہیں جس کی عقل پوری کام نہیں کرتی، مینٹلی ریٹارڈڈ، احمق، ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لے کر آئے. اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، یہ خود سفہا، یہ خود احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن اس بات کا علم نہیں رکھتے. مومنوں سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے جنت کا سودا کر لیا، وہ بے وقوف ہے، اور تم اس چلاکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو، تم اپنے آپ کو سمارٹ سمجھ رہے ہو، تم اس عارضی زندگی سے دھوکے میں آ گئے، تم احمق ہو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے، دونوں پارٹیوں سے لنک رکھا ہوا، ٹھیک ہے، دن کی محفل کہیں اور ہے، رات کی محفل، خفیہ محفل کہیں اور ہے. ایک ٹکٹ بینکاک کی ہے، دوسری ٹکٹ عمرے کی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں محفلیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کو دین یہ بتایا گیا ہے کہ بینکاک میں جو جا کے تم نے کرنا ہے وہ عمرے سے معاف ہو جائے گا، لہذا ہر سال بینکاک جاؤ اور اس کے بعد عمرہ کرو معاف، پھر اگلے سال پھر بینکاک جاؤ، پھر عمرہ کرو پھر معاف. یہ فراڈ کا دین، خطرناک دین ہے. عمرہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتا، عمرہ توبہ کی رغبت، ماحول بناتا ہے خدا تاکہ بندہ توبہ کر لے جو گھر میں توبہ نہیں کر رہا تھا. عمرہ نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ نے کہا ہوا ہے، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کو، یہ گویا اللہ پابند ہے ان کا، اللہ نے کوئی اگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے کہ جو عمرہ کرے گا پھر میں مجبور ہو جاؤں گا چھوڑنے کو. بڑے بڑے حاجی جہنم میں جائیں گے، بڑے بڑے زیارتیں کرنے والے جہنم میں جائیں گے جو نافرمان ہیں اس امام کے جس امام کی زیارت پہ جاتے ہیں. یہ زیارتیں نہیں گناہ معاف کرواتی، نہ یہ عمرے اور حج گناہ معاف کراتے ہیں، حرام کھاؤ حج کر لو. آپ توجہ کریں، میں نے ابھی آپ کو آیت بتائی تھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، یہ اٹل قانون ہے. حرام کمائی کر کے نیک کام میں خرچ کرنا، اللہ تو قبول تقوی والے سے کرتا ہے. جس نے حرام سے کمایا، تقوی کہاں سے آیا؟ جس نے رشوت لے کر مال کمایا ہے، وہ جا کر امام حسین کے حرم کو تعمیر کروا دے، ایک دھیلے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ قبول ہی نہیں ہے، حرام مال قبول نہیں ہے، قبول ہی تقوی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اسلام کی جیسے پاکیزہ دین کی پشت میں وہ خنجر گھونپا ہے ان بےمانوں نے جنہوں نے اس دین کی اس طرح تعریف کی کہ حرام کماؤ، اللہ رشوت لیتا ہے، امام حسین رشوت لیتے ہیں نعوذ باللہ، کہ وہ کہیں جاؤ اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑا دو پھر آ کے میری آ کے مجلس کرا دو تم بخشے جاؤ گے. یہ فراڈ ہے, یہ بہتان ہے امام حسین پر. فرق کریں ایک کرپٹ آج کے مثلا افسر میں اور اپنے آئمہ میں, فرق کریں. اللہ کے قانون کو توڑنے کی رشوت نہیں لیتے. جیسے یہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ تم پاکستان کا قانون توڑ دو کیونکہ ایس ایچ او صاحب رشوت کھاتے ہیں تمہارے علاقے کے تھانے کے, تمہیں نہیں پکڑیں گے. کچھ لوگوں نے دین کو بھی یہ سمجھ لیا. یہ فراڈ ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا, لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. جو حرام کھا رہا ہے اس سے کیا قبول کرے گا اللہ؟ اس سے تو صرف جب پکڑا جائے گا صرف تفتیش ہوگی کہ تیرا تھا نہیں مال, چور بتا تو نے کہاں سے لیا تھا, اور تیری یہ سزا ہے. صرف یہ ہے حرام کھانے والے کے لیے, اس کا نیکیوں پہ لگایا ہوا قبول نہیں ہے. اور اگر اس بات سننے سے کسی کو تکلیف پہنچے, کوئی ٹینشن ہو جائے, کوئی ڈسٹربنس ہو جائے, تو یہ بہت چھوٹی ہے قیامت کے دن کی تکلیف سے, کہ جب پردے اٹھیں گے اور آپ کو انسانوں کو پتہ چلے گا کہ حق وہی تھا جو اللہ نے کتاب میں قرآن میں فرمایا تھا, اور جو اس کے خلاف بتایا گیا تھا وہ غلط تھا, سب وہ غلط تھا, اگرچہ وہ کسی امام کے نام سے منسوب کر کے بتایا گیا ہو. اس لیے کہ آئمہ خلاف قرآن بات نہیں کرتے, انہوں نے خود بتایا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بس دونوں پارٹیوں کے ساتھ لنک ہے. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائیوں میں ہوتے ہیں. شیاطین دو قسم کے ہوتے ہیں, من الجنت ون ناس. شیاطین غائب بھی ہیں اور شیاطین انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. تو جب اپنے ان شیطان دوستوں کے پاس تنہائیوں میں جاتے ہیں, ان کو جا کے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. کہتے ہیں یار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم تو اصل میں تمہارے یار ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کچھ تو ادھر پھر صبح تم وہاں کیا کر رہے تھے ان کے ساتھ؟ انما نحن مستہزئون. وہ تو ہم نے مذاق بنایا ان کے ساتھ, بیچارے سادے سادے ہیں بے وقوف سے, انہیں پتہ نہیں چلتا اصل یاری تو ہماری تمہارے ساتھ. اب کیا کریں, دنیا میں زندگی گزارنی ہے, ادھر بھی لنک ہمیں رکھنا پڑتا ہے, گزارا نہیں ہوتا اس کے بغیر. لیکن اصل یاری ہمارے تمہارے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہم. یہ لفظ ہے استہزاء, مذاق اڑانا, ٹھٹھا کرنا, ہم وہ کرتے ہیں. اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کا مذاق بنا رہا ہے. یہ نہیں مذاق بنا رہے, ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے. دیکھیے اللہ کسی کا مذاق نہیں بناتا, لیکن جو خرابی کرتا ہے اس کا جو جواب اللہ دیتا ہے, جو اس کو پکڑ کرتا ہے, اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے ہے نا وہ مکر ہوا مکر اللہ, انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا. اللہ مکر نہیں کرتا, چونکہ مکر ایک نیگیٹو لفظ ہے, اللہ منفی کام نہیں کرتا. لیکن کسی مکار کے مکر پر جب پکڑ کرتا ہے, گھیراؤ کرتا ہے, اس کو اس کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا. یعنی اس نے جو مکر کیا تھا اس کے بدلے میں جو پکڑ ہوئی ہے وہ پھر اللہ کا جواب ہے. اس کے لیے قرآن نے لفظ وہی استعمال کیا. اسی طرح یہاں پر بھی یہ استہزاء کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں مومنوں کا اور دین کا, اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. مذاق تو اس کا بنے گا جو جہنم میں جا رہا ہے, اس کا مذاق نہیں ہے جس نے جنت میں فائنلی چلے جانا. اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے, اور وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں یوں ہی سرگردار ہیں. ڈھیل دیے جا رہے ہیں, اور گھر کو جاؤ, اور گھر کو جاؤ, اور مستیاں کر لو, اور موجیں کر لو. اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہو نا, تمہاری رسی اور ڈھیلی چھوڑ رہا ہوں, تمہیں اور مال دنیا دے رہا ہوں تاکہ تمہارا نشہ اور بڑھ جائے, پھر اکٹھی تمہاری پکڑ کروں گا. یہ اللہ ان کا مذاق بنا رہا ہے. اگر آپ اس تصویر کا تصور کریں کہ ایک طاقتور پکڑنے کے لیے ڈھیل دے رہا ہے, اور جہاں پکڑے جانے لوگوں نے وہاں اور ان کو جمع کر رہا ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے تیز ہیں, لیکن جو اوپر سے دیکھ رہا ہے وہ کہے گا بدبختو تمہیں تو پتہ نہیں ہے کس ہلاکت میں پھنستے جا رہے ہو, اور تم سمجھ رہے ہو تم دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہو, اصل مذاق تو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے, اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگردہ رہے. دیکھیے مومنین کے لیے بھی تھوڑی سی آیات آئی, کافروں کے لیے بھی تھوڑی سی, منافقین کے لیے اللہ نے کتاب لکھ دی ہے. مثلا زیادہ آیات ہے منافقین کو سمجھنے کے لیے, زیادہ ٹائم اور وقت دیا جا رہا ہے. خداوند عالم فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. خدا نے ہدایت بھیجی تھی, انہوں نے کہا نہیں چاہیے, ہمیں تو گمراہی ہی چاہیے. ہدایت دے دی, گمراہی لے لی. تو یہ جو انہوں نے تجارت کیا تھا نا, بڑے بڑے سودے کرتے تھے, اس تجارت نے نہ تو انہیں کوئی فائدہ دیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ہدایت حاصل کی, نقصان میں رہے. اب اگلی چند آیات میں مثال کے ذریعے منافقین کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی. انسان آگ کیوں جلاتا ہے؟ یا گرمی کے لیے, یا روشنی کے لیے, یا خطروں سے بچنے کے لیے. مثلا جنگل میں آئے, آگ جلائے گا تاکہ خطرناک حیوان قریب نہ آئے, روشنی بھی ہو, اگر سردی ہے تو گرمی, فائدے کے لیے آگ جلائی. ان منافقوں نے بھی فائدے کے لیے اسلام قبول کر لیا, اوپر اوپر سے فائدے کے لیے, کیا کہ اپنے مفادات کے لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی, جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا. اب اگرچہ انہوں نے مفاد سے جلائی تھی, لیکن آیات قرآن تو سن رہے ہیں, رسول اللہ کی محفلوں میں تو بیٹھ رہے ہیں, ماحول روشن ہو گیا. جب آگ نے اس کے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی. اللہ نے چھین لی کیوں؟ وہی قانون, چونکہ انہوں نے دل سے, اللہ اسے دیتا ہے ہدایت جو خود سے, ہدل للمتقین, جو چاہے اس کو ہدایت ہوگی. تو یہ اس قانون پر نہیں تھے, یہ تو فراڈ کر رہے تھے, چلاکی لگا رہے تھے. تو اگرچہ ماحول روشن تھا, رسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں, آیات قرآن بتا رہے ہیں, لیکن اللہ نے وہ جو ان کے اندر کا سسٹم ہے, ان کی منافقت کی وجہ سے بیکار کر دیا. وہ سسٹم کب کام کرے گا؟ جب یہ فراڈ کرنے کی عادت سے باہر نکلے. آج بھی ایسا ہی ہے, فراڈیے کو ہدایت نہیں ہوتی جو چکر دے رہا ہو, شیطان سے بھی لنک میں ہو اور ادھر سے دوسرا بھی لنک میں. جب آگ نے اس کے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی, ان کا نور یعنی جس سے وہ دیکھتے تھے وہ چھین لیا, اور ان کو اندھیروں میں اس حال میں چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتے. سبب وہ خود ہے. اب ان کی حالت کیسی ہے؟ سمن, بہرے ہیں, بکمن, گونگے ہیں, عمیون, اندھے ہیں, فہم لا یرجون, تو وہ پلٹتے ہی نہیں. آپ تصور کریں ایک بندہ ایسی طرف چل رہا ہے جہاں آگے کھائی ہے, اس سے بچنے کے چند راستے ہیں. ایک یہ کہ وہ دیکھ لے کہ آگے کھائی ہے, اندھے, اپنے عارضی مفادات کے سوا انہیں کچھ, اپنی خواہشات کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا, اندھے جا رہے. اچھا, جس انسان کو شک پڑے کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں, وہ پوچھے گا, گونگے پوچھتے ہی نہیں, ہدایت کی انہیں طلب ہی نہیں ہے. زبانیں گویا ان کی دین کے بارے میں جاننے سے وہ سوال ہی نہیں کرتے, گونگے ہیں. اور اگر کوئی دیکھ بھی لے کہ یہ کھائی میں گرنے جا رہے ہیں, کہ بھائی ادھر مت جاؤ, تب بھی نہیں رکیں گے کیونکہ بہرے. یعنی یہ منافق, یہ جو فراڈ پر چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے تیز ہیں, ان کی حالت ایسی ہے, جہنم کی طرف جا رہے ہیں, رسول اللہ پکار رہے ہیں, یہ سنتے ہی نہیں ہے پیچھے, رسول اللہ سے پوچھتے ہی نہیں ہدایت لے, ہدایت کی نیت سے. اور ان کی آنکھوں کا نور خدا نے چھین لیا ہے. ان کو دنیا کے مفاد تو دکھائی دیتے ہیں, لیکن جس جہنم میں جا رہے ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں دے. فہم لا یرجعون, پس نتیجہ یہ ہے کہ یہ واپس آتے نہیں, جدھر ان کا منہ لگ گیا ہے خرابی کی طرف ادھر ہی یہ چلے جا رہے ہیں. اچھا, کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ جب یہ پلاننگز کرتے تھے, ہم نے یہ اس طرح نقصان پہنچانا ہے, یہ خرابی کرنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیات سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے, رسول اللہ کو آگاہ کر دیا جاتا تھا کہ یہ منافق یہ پلاننگ کر رہے ہیں. اس وقت ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی, جب ان کا راز کھلتا تھا, جس نے بڑی چھپ کے پلاننگ کی ہو اس کا راز فاش ہو جائے تو اس کی حالت ذرا خراب ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اب اس قسم کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہ دوسری مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے. او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, یا ان کی مثال اس کی طرح ایسا ہے جیسے آسمان سے تیز بارش برس رہی ہو جس میں اندھیرے ہو. آپ نے کبھی دیکھا ہو بہت شدید بارش ہو جائے تو سورج کی روشنی بھی کم پڑ جاتی, اندھیرا ہو جاتا, جس میں اندھیرے ہیں. ورعدن اور گرج, بادلوں کی گرج, و برقن اور چمک بجلی کی. اب ایسی بارش میں اگر انسان چل رہا ہو اس کی حالت خراب ہوتی ہے, اگر زور سے بجلی کڑکتی ہے تب بھی ڈر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور عام طور پہ جب بہت تیز آواز آتی ہے انسان اس سے اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتے. اب یہ کیفیت منافقوں کی اللہ بیان کر رہا ہے کہ گویا کوئی شخص ایسی تیز بارش میں چلا جا رہا ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصوائق حذر الموت, اور بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے ڈر کر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین, اللہ نے کافروں پر احاطہ کیا ہوا, یعنی گویا یہ جو بارش ہے اور بجلیاں ہیں اور بادلوں کی گرج ہے یہ اللہ کا احاطہ ہے. جتنے بھی کانوں میں انگلیاں دے لیں اللہ سے, اللہ کے گھیراؤ سے بچ نہیں سکتے. یکاد البرق یخطف ابصارہم, نزدیک ہے کہ یہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو چوندیا دے, اندھے ہو جائے, یعنی جو یہ ظاہر بھی دیکھتے ہیں وہ بھی نہ دیکھ سکے, وہ بھی یہ بجلی لے جاؤ. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جیسے ہی بجلی کچھ تھوڑا سا ماحول روشن کرتی ہے چل پڑتے ہیں. واذا اظلم علیہم قاموا, اور جب پھر اندھیرا ہو جاتا ہے پھر رک جاتے ہیں, یعنی یہ ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہے ڈر اور خوف کی حالت میں, تھوڑا چلتے ہیں پھر رک جاتے ہیں, ان کو راستہ سجھائی نہیں دیتا, ان کی حالت خراب ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتیں اور ان کی بصارتیں چھین لیتا, یعنی یہ جو ان کو آنکھیں دی ہوئی ہیں کان دی ہوئے ہیں ظاہری, یہ بھی چھین لیتا, لیکن اس نے مولت دی ہوئی ہے, اگر چاہتا تو اس مولت کو بھی تمام کر دیتا. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير, یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اتنی نافرمانیاں کروں پھر بھی دنیا میرے پاس ڈھیر لگ گئے اور میرا تو پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو میرے اندر کیا ہے, سارے میرے باہر کو دیکھ کے بڑے اچھے مجھے سمجھ رہے ہیں تو میں تو بڑا فٹ جا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو, اللہ چاہے تو یہ بھی چھین لے تم سے, لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ اس نے ہر ایک انسان کو ایک وقت تک مہلت دی اور پھر وہ پکڑ کرے گا اور حساب کتاب کرے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگو, مومنین کا تذکرہ کیا, کفار کا تذکرہ کیا, منافقین کا تذکرہ کیا, تین گروپس ہیں انسانوں کے. اگلا پورا قرآن انہی تینوں کے بارے میں, مومنین, منافقین, کفار, انہی کی آپس میں جو انٹریکشن ہے وہ سارا قرآن بتائے گا. اب یہ تینوں قسم کے انسان بتانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا, فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, چاہے تم مومن ہو چاہے تم کافر ہو چاہے تم منافق ہو, جو بھی ہو, جو بھی انسان ہے اس سے قرآن کا خطاب ہے, اپنے رب کی عبادت کرو. رب یعنی پالنے والا, الحمدللہ رب العالمین, کہیں اللہ کا لفظ لاتا ہے کہیں رب کا لفظ لاتا ہے. جب رب کا لفظ آتا ہے تو اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو تم سے بات کر رہا ہے نا اس کے تم پر احسان ہے, اس نے تمہیں پالا ہوا ہے, اس کی ناشکری نہ کرو, اس کی بات مانو. بس کیا فرمایا, اعبدوا ربکم, عبادت کرو کس کی, اپنے رب کی. اور یہ آیت یہ بتا رہی ہے عبادت اسی کی ہوتی ہے جو رب ہوتا ہے, اور رب حقیقی کون ہے, اللہ وحدہ لا شریک. آگے بہت ساری آیات میں یہ رب والا مسئلہ بھی, جس کو آج بعض لوگوں نے خناس بنے ہوئے ہیں بعض لوگ اس رب والے مسئلے میں اور شرکیہ باتیں کرتے ہیں, وہ بھی قرآن کی آئندہ آیات میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو, اپنے اس رب کی عبادت کرو, اس پالنے والے کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. رب بھی وہی ہے خالق بھی وہی ہے, تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے ہوگی. خالقیت ربوبیت، اسے کہتے ہیں توحید خالقیت اور توحید ربوبیت، یعنی خلق کرنے والا بھی بس اللہ ہے اور پالنے والا بھی بس اللہ ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہوگی جو خالق ہے اور رب ہے. یہ آیت کے اندر ہی دلیل ہے کہ اے لوگوں عبادت کرو کس کی، ربکم تمہارے رب کی، کون سا، الذی خلقکم جس نے تمہیں خلق کیا ہے، والذین من قبلکم اور صرف تمہیں نہیں جو آج اس زمانے میں موجود ہو تم سے پہلوں کو، سب کا خالق وہی ہے. لعلکم تتقون، یہ کرو اس کی عبادت کرو تاکہ کیا ہو، تاکہ تمہارے تاکہ تم بچ سکو، یہ تقوی بچنا ہے. اگر اس رب کی عبادت کرو گے تو بچو گے، کس سے بچو گے، اس کی عبادت نہ کرنے کا جو نتیجہ ہے بھیانک، جو عذاب ہے شرک کا، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانے کا، اس سے تاکہ تم بچ سکو. لعلکم تتقون، یاد رکھیے تقوی، متقین، تتقون، یتقون، یہ سب بنیادی معنی کیا ہے، تقوی کا بچنا، جس کو ہم کہتے ہیں پرہیز کرنا، کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، یعنی بیماری نہ ہو پہلے ہی پرہیز کر لو، بجائے یہ کہ بیمار ہونے کے بعد تکلیف اٹھانی پڑے اور پیسے بھرنے پڑے، علاج کرنا پڑے، کڑوی دوائیاں کھانی پڑے، پہلے ہی پرہیز کر لو. یہ پرہیز، اس لیے متقی کا ترجمہ کیا جاتا ہے پرہیزگار، پرہیزگار یعنی بچ کے احتیاط کرتا ہے، جو چیزیں اس کی صحت کے لیے خراب ہیں وہ نہیں کھاتا، یہ اسی تقوی کا یہ معنی. لعلکم تتقون، تاکہ تم پھر عبادت نہ کرنے کے جو نتیجے ہیں ان غلط نتیجے ان سے بچ سکو. کون سا تمہارا رب، الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارا وہ رب کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. فراش کہتے ہیں بستر کو، بستر جس پر کوئی آرام کرتا ہے. اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے فراش بنا دیا، تم کتنے آرام سے زندگی گزارتے ہو، آکسیجن کو دیکھ لو، باقی گیسز کو دیکھ لو، پانی کو دیکھ لو، اس زمین سے اگنے والی نباتات کو دیکھ لو، جو گوشت تم کھاتے ہو کیسے تم تک پہنچتا ہے اس کو دیکھ لو، کتنی چیزیں اس نے بنائی تاکہ تم ایک آرام دہ زندگی اس دنیا میں گزار سکو. یہ تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے میری عبادت کرو، کسی اور کو شریک نہ بناؤ. یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے، اللہ کے اپنا تعارف کروا رہا. بعد میں لوگ بیمار ہو گئے، شرک کا مرض انسان کے اندر گھس جاتا ہے اور وہ کام جو اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، انسان کہتا ہے نہیں کوئی اور کرتا. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اور اس پانی کو نازل کر کے اس کے ذریعے سے زمین کے اندر سے پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے رزق کے لیے پھل نکالے اس نے، فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ بناؤ اللہ جیسے، قرار نہ دو اوروں کو اللہ جیسا. ایسے الفاظ بولنا بھی جرم ہے، شرک کی بو رکھتا ہے. ناراض نہیں ہوئیے گا، خطیب صاحب آتے ہیں ممبر پر اور آ کر کہتے ہیں جب حضرت عباس دنیا میں تشریف لائے اور ان کو لا کر دیا گیا مولا علی کو، مولا علی نے ان کو دیکھا، کہا میرا عباس تو بالکل اللہ جیسا ہے. اس قسم کا احمق انسان، اس کو لوگ سنتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں شرک کا مرض ہے، اللہ نے اور بڑھا دیا. اللہ کے پاک ترین بندوں پر یہ بہتان باندھتے ہیں اور وہ پاک اہل بیت اطہار ان بہتانوں سے پاک ہے کہ جو ان پر لگائے جاتے ہیں. یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جن کے کلپس آپ کو بڑے آرام سے مل جائیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھیں گے جناب مثلا فرض کریں مثلا ایسی بات یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے، بھائی آپ کے ان محافل کے کلپس ریکارڈ کر کے آپ سے زیادہ ان کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، ان کا جواب دینا فرض ہے کہ یہ مکتب اہل بیت کے دشمن ہیں، گمراہ ہیں. مکتب اہل بیت مکتب توحید ہے، امام علی امام المتقین ہیں، امام الموحدین ہیں. مشرق سے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی تعلق اور ان کے مکتب کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو یہ کرتا ہے یہ بیچارے جاہلوں سے قرآن نہ پڑھے ہوئے لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے یہ حرکتیں کرتا ہے، وہ بیچارے محبت اہل بیت دلوں میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہے، جو بھی تعریف کے نام پہ کہا جاتا ہے مان لیتے ہیں، ان کی بھی یہ سزا ہے۔ کیوں اللہ کی کتاب، جن اہل بیت کی تعریف پہ خوش ہو رہے ہو، ان اہل بیت نے بتایا تھا دین پہلے قرآن سے سیکھو، ان کی نافرمانی کر کے کیوں دین کو غلط طریقے سے سیکھتے ہو؟ اگر ان سے محبت ہے تو محبت کا پہلا تقاضا ان کی اطاعت ہے، اور انہوں نے بتایا دین کیسے سیکھنا ہے، تو پھر دین سیکھو، قرآن پڑھو، تب پتہ چلے توحید کیا ہوتا ہے اور شرک کیا ہوتا ہے۔ پروردگار کے جلوے کو اس کے کلام میں دیکھو، اس کے روب کو، اس کے دبدبے کو، اس کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی قدرت کو، اس کی رحمت کو، جس کے سب محتاج ہیں، رسول اللہ بھی محتاج ہیں، مولا علی بھی محتاج ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی اسی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دست نیاز بلند کرتے ہیں، اسی کے محتاج ہیں، اس کی بے نیازی کو اس کی آیات میں دیکھو۔ آئمہ نے فرمایا ہے، اللہ نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کے لیے اپنا جلوہ دکھایا ہے، لیکن لوگ دیکھتے ہی نہیں، لوگوں کو خدا کی آیات دل نہیں کرتا پڑھنے۔ وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے پھل اگائے تمہارے رزق کے لیے، تمہیں پالنے کے لیے، تم کھلانے کے لیے، فل پس جب یہ سب اس نے کیا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد جمع ہے ند کی، اور ند کہتے ہیں مثل کو، کسی کو اللہ جیسا قرار نہ دو، وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیئن، اس کی مثل ہے ہی نہیں، وحدہ لا شریک لہ، قل ھو اللہ احد، واحد کے بعد ثانی ہوتا ہے، احد کا دوسرا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، گنتی ختم ہوتی ہے، یہی سے شروع ہوتی ہے، یہی پہ ختم ہوتی ہے، قل ھو اللہ احد ھو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، سب سے پہلے وہی تھا، سب سے آخر میں وہی ہے، کیا مطلب، یعنی ابتدا بھی اسی سے ہے، انتہا بھی اسی پر ہے، باقی جو ہے فانی ہے، جب تک چاہے وہ رکھے، جب چاہے مٹا دے، جس کو چاہے جو عطا کرے، جس سے چاہے عطا کرنے کے بعد واپس لے لے، وہ ہے کہ جس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، اسے کسی کی ضرورت بھی نہیں، اس جیسا کسی کو نہ بناؤ، یہ قرآن کا میسج ہے، اس جیسا کسی کو نہ بناؤ۔ وَإِن كُنْتُمْ، چیلنج قرآن کا، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، کفار بہتان لگا رہے تھے رسول اللہ پر، کیا بہتان لگا رہے تھے، کہ اس نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے جھوٹ بولا، تو یہاں پر قرآن نے ایک ایسا چیلنج کیا کہ پورا زور لگانے کے باوجود کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ اور جو زیادہ مزیدار بات تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے کسی سے درس نہیں پڑھا تھا، چھوٹا سا ایک گاؤں تھا مکہ، آج کل کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہ مکہ کا شہر، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور رسول اللہ کو بچپن سے، ولادت سے لے کر اور 40 سال کی عمر تک سب کچھ رسول اللہ کا ان کے سامنے تھا، اور وہ رسول اللہ کو امی کہتے تھے، قرآن نے بھی وہ لفظ ریپیٹ کیا، اس لیے کہ رسول اللہ کا کوئی استاد نہیں تھا اس دنیا کا، رسول اللہ کا جو ملا علم وہ خدا کی طرف سے ملا، نیچے سے کسی انسان سے اللہ کے رسول نے کوئی علم حاصل نہیں کیا۔ اب اللہ نے چیلنج کیا، اچھا تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر یہ جو بولنے والا ہے یہ تو پڑھا لکھا بھی کوئی نہیں تمہاری نظروں میں، ان پڑھ ہے، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر تم تو پڑھے لکھے ہو نا، اور تمہارے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بھی موجود ہیں، سب کو اکٹھا کر لو، سب کو اکٹھا کر لو، اور یہ ان پڑھ جو کلام بول رہے ہیں اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ کوئی ایسا ہے کہ دیہات سے کوئی جٹ بالکل جس کو کچھ نہ پتا ہوا ہے اور وہ چیلنج کرے کہ دنیا کے سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹر جمع ہو جائیں اور وہ میرے جیسا ایک کام کر کے دکھا دیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسا ہے، پڑھے لکھے لوگ بلا، لیکن ان سب نے زور لگایا، ایک صورت بھی قرآن جیسی بنا کر نہیں لا سکے۔ وہ قوم کہ جس کو فخر ہی اپنی زبان پر تھا، اپنی فصاحت و بلاغت پر تھا. یہاں پہ قرآن وہ فرما رہا ہے، اور اگر تم لوگوں کو جو ہم نے اپنے بندے پر، اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اگر اس کے بارے میں تم شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، تو تم اس جیسی کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور دعوت دے دو، بلا لو اپنے گواہوں کو. یعنی گواہوں سے یہاں مراد کیا ہے؟ شہداء کہتے ہیں جو موقع پر لوگ موجود ہو. شہید کا اصل معنی گواہ ہے. تو تم جتنے لوگ موجود ہیں ان کو بھی بلا لو اس کام کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہیں شک پڑا ہوا ہے، اگر سچے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، پھر یہ کام کرو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم یہ نہ کر سکو، اور پھر ساتھ خود ہی کہہ دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ابداً یہ کام نہیں کر سکتے. کوئی پہلوان نکلے اکھاڑے میں اور آگے کہے جتنے یہاں پر دنیا میں پہلوان ہیں سب کو میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی آ جائے میرے مقابلے پر، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا میرا مقابلہ. ٹھیک ہے نا؟ اس قسم کے چیلنج میں پھر جس کے اندر کچھ ہو وہ نہ بھی آنا تو آ جاتا ہے اپنی جذبات میں آ کر. تو بہرحال فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچو. فَاتَّقُوا، تقوی یعنی بچنا، تو اس آگ سے بچو. کون سی آگ؟ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن، جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے، انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی. اعدت للکافرین، اس کو تیار کیا گیا ہے کس کے لیے؟ پرانا کافر کا معنی نہیں کرنا یہاں، جان بوجھ کر خدا کی باتیں نہ ماننے والوں کے لیے. جنت کے لیے کیا کہا؟ اعدت، یہی لفظ ہے وہاں پر، اعدت للمتقین. اور جہنم کے لیے کیا کہا؟ اعدت للکافرین. اب یہ نہیں کہنا کہ جہنم تو کافروں کے لیے، بلکہ چیک کرنا ہے یہ اوپر جو باتیں ہوئی ہیں یہ کوئی جراثیم میرے اندر تو نہیں ہے، قرآن کے بارے میں میری کیفیت کیسی ہے اور توحید کے بارے میں میری کیفیت کیسی ہے. تو پھر یہ آیت آپ دیکھیں گے کہ باقی سب کو چھوڑ کر انسان کو پہلے اپنی پڑ جاتی ہے، دوسرے بھول جاتے ہیں، پہلے خود تو بچے اس کے بعد پھر دوسروں کی فکر کرے.